حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. درود پڑھیں محمد و آل محمد، خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے توفیق عطا فرمائی ان سانسوں کو ایسے لحظات میں لینے کی توفیق عطا فرمائی، ان دلوں کو ایسے اوقات میں دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ وقت کہ جو خاص ہے حسین کے ساتھ، ایک ایسا وقت کہ جس میں پوری کائنات کا ہر ذرہ امام حسین کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایسے لحظات عطا فرمائے کہ جس میں مل بیٹھ کر دوبارہ سے ذکر سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ان سانسوں کو مہلت دی کہ وہ اس سال دوبارہ سے ذکر سید الشہداء میں محموم ہو سکیں۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے وہ توفیق عطا کی کہ جو جس کے حصول کے لیے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ تڑپتا رہتا ہے۔ کس قدر کٹھن دور ہے، کس قدر مشکل زمانہ ہے، کس قدر پرآشوب دور ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے پریشان ہے، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن اس دور میں بھی خداوند عالم کی مشیت یہ قرار پائی کہ ذکر سید الشہداء نہ رکے۔ اس دور میں بھی خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ ذکر سید الشہداء کے توسل سے انسان اپنی نجات کا سامان کرتا چلا جائے۔ وہ کشتی نجات، وہ ایسا سفینہ کہ جو انسان کو پار لگائے بنا رکتا نہیں ہے، وہ ایسا ذکر کہ جس ذکر سے خداوند عالم نے انبیاء کی توبہ کو قبول کیا ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کے صدقے سے خداوند عالم نے انسانوں کو نہیں فرشتوں کو شفا عطا کی ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ذکر کرنے کو خداوند عالم نے عبادت قرار دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پروردگار نے انسان کے مقصد حیات کو عبادت قرار دیا، اپنی معرفت قرار دیا۔ ابھی معلوم نہیں ہے کہ انسان جتنی بھی زندگی میں عبادات کو انجام دیتا ہے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، نماز کو پڑھا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، روزے کو رکھا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی ذکر سید الشہداء میں آ گئے تو سمجھ لیں کہ جناب زہرا نے قبول کر لیا جو آنے کی اجازت دے دی۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، بیان ہو چکا کہ عاشورہ اور انتظار کے عنوان پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کریں گے، اور اس کے انتخاب کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ جیسا زمانہ چل رہا ہے بہت قریب ہے ظہور، بہت قریب ہے اس حسین کا ظہور کے جس نے اس کائنات میں آ کر عدل و انصاف کو بپا کرنا ہے، بہت قریب ہے اس معصوم کا ظہور کہ جس نے آ کر اس کائنات سے ہر پریشانی کو دور کرنا ہے، بہت قریب ہے، چونکہ ہم تو ویسے ہی قریب جانتے دعائے عہد کے جملے یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، وہ اس کو دور دیکھتے ہیں کہ جو دشمنی کرتے رہے، لیکن نراہ قریبا ہم اہل بیت کے وہ چاہنے والے اس کو ہمیشہ سے نزدیک دیکھتے ہیں، اس کو ہمیشہ سے قریب دیکھتے ہیں۔ حالات اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے اس سال کے چڑھتے ہی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چند ماہ میں یہاں تک حالات پہنچ جائیں۔ عالمی حالات صحت کے حوالے سے ہوں، اقتصاد کے حوالے سے ہوں، سیاسی حوالے سے ہوں، امنی حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے وہ حالات ہوں، اس قدر تیزی کے ساتھ تحول آیا، اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی کہ لگا کہ ظہور بہت قریب ہے۔ اگر میں ایک ایسے عرصے میں رہتا ہوں کہ جو عرصہ ظہور ہے، اگر میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ جو زمانہ ظہور ہے اور میں اپنے امام کو جانتا نہ ہوں، اگر میں عاشورہ کے ساتھ زمانے کے امام کے عاشورہ کو بپا کرنے کو نہ جانتا ہوں، تو کہیں غافل نہ رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم نہ ہو سکے اور امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو تبدیلی آئی، اتنی تیزی کے ساتھ جو تحول آیا، چونکہ خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر ایک نظم رکھا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو ایک نظم پر خلق کیا ہے، ایک سسٹم پر خلق کیا ہے، ایک نظام کے ساتھ خلق کیا ہے، جس نظام میں آپ کو ہر شے آپس میں مربوط دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے تو دوسری جانب سورج کی گرمی اور تپش سے پکنے والی گندم بھی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ ظاہر اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو دونوں جدا نظر آتی ہیں، یعنی گندم کے خوشے کا گندم بن جانا، یہاں تک کہ اسے گندم کے دانوں کا استفادہ کیا جائے اور اس کو پیس کر آٹا بنا کر انسان اپنی غذا کو مہیا کرے اور اس غذا کے نتیجے میں طاقت کا حصول ممکن بناتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت کرے۔ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا، کس قدر منظم خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، کیا آپ کو ہر شے میں نظم دکھائی دیتا ہے، اس قدر منظم کہ اگر میں کلام کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو یہ الفاظ جب آپ کے کانوں کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں، مثال پر توجہ کریے گا، یہ الفاظ جب آپ کے کانوں کے ساتھ جا کر ٹکراتے ہیں، اگر اس لفظ کا مفہوم پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود ہو، اگر اس کلمے کے معنی آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو، تو میرے یہ الفاظ آپ کے ذہن میں تصویر بنا سکیں گے۔ اگر اس سے پہلے اس لفظ کا مفہوم ذہن میں موجود نہ ہو تو وہ تصویر بھی بنا نہیں سکیں گے۔ میں جو بھی کلمات پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، الفاظ کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ اگر موجود نہ ہو تو میں یہاں پر کہتا چلا جاؤں گا، آپ کے ذہن میں تصویر نہیں بنے گی۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ اگر کوئی یہاں پر چائنیز میں آ کر بات کرنا شروع کر دے، تو چونکہ چائنیز ہم میں سے کسی کو نہیں آتی، یا جس کو آتی ہے اسے استثنا، جب چائنیز بولے گا اپنی زبان میں وہ ٹھیک بول رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں اس کی شکل نہیں بنے گی، اس کی صورت نہیں بنے گی۔ میں نے جیسے ہی کہا غدیر خم، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس چہرے پہ مسکراہٹ کی وجہ کیا؟ چونکہ اس کا معنی پہلے سے ذہن میں محفوظ ہے۔ اگر یہ ذہن میں محفوظ نہ ہو تو اس کی تصویر نہیں بنے گی، اگر تصویر نہ بنے تو مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ یعنی اسی غدیر خم کو اگر کسی ایسی زبان میں کہہ دیا جائے کہ جو میرے نزدیک معلوم نہیں ہے، تو وہ ذہن میں تصویر ہی نہیں بنائے۔ کس قدر منظم ہے، کس قدر نظم ہے اس کائنات میں۔ کس قدر نظم ہے انسان کی درونی کائنات میں، کس قدر سسٹم ہے انسان کی اس بیرونی کائنات میں۔ انسان چرند پرند، ہواؤں کو چلتا، بارش کو برستا، ان تمام امور کو دیکھتا ہے، لیکن اس نظم سے واقف نہیں ہے۔ چونکہ اس نظم سے واقف نہیں ہے، کما حقہ استفادہ نہیں کر پاتا۔ ایک نظم انسان کے لیے خداوند عالم نے نظام امامت میں قرار دیا۔ خداوند عالم نے اتنا منظم رکھا انبیاء کے ارسال کو، انبیاء کی بعثت کو، معصومین کی ہدایت کے لیے بعثت کو اس قدر منظم رکھا کہ ان کے درمیان بھی بہترین تعلق نظر آتا ہے۔ اس قدر خداوند عالم نے منظم رکھا کہ سورہ ملک میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذی خلق السماوات طباقا، کہ جس نے ان آسمانوں کو پے در پے، طبقہ در طبقہ خلق کیا ہے۔ آپ اپنی نظر کو دوڑا لیں، حل ترا من فطور، کیا آیا اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف دکھائی دیتا ہے؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک کی تیسری آیت۔ آپ اپنی نظروں کو دوڑا لیں اس کائنات کے اندر، خداوند عالم کہتا ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحمان کی اس خلقت میں کسی جگہ پر کوئی تفاوت دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن سوال یہاں پر بنتا ہے کہ خداوند عالم نے پیچھے تو سماوات کا ذکر کیا، توجہ ہے، خداوند عالم نے پیچھے سماوات کا ذکر کیا، میں تو آسمان کی اس سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب پروردگار میں ان سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ دیکھ نہیں سکتا، تو میرے سے تقاضا کیسا کہ میں اس میں اختلاف دیکھ رہا ہوں یا نہیں۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ اس رحمان کی خلقت میں کسی قسم کا تفاوت نہیں دیکھیں گے۔ فرجع البصر هل ترا من فطور، دوبارہ سے اپنی نظر کو دوڑا لو، کیا آیا تم اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف دیکھتے ہو؟ کیا آیا اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی دیکھتے ہو؟ میں پروردگار سے اگر سوال کروں کہ خدایا میں تو ان سات آسمانوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، توجہ سے سنیے گا، میں تو ان سات آسمانوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، کہ آپ میرے سے تقاضا کریں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا تفاوت دیکھا یا نہیں، تو خداوند عالم کہے گا اس کی طرف رجوع کرو کہ جس نے دیکھا ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، سماوات کو تو میں نے نہیں دیکھا۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ اس خلقت رحمان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں دیکھیں گے، تفاوت نہیں دیکھیں گے۔ حل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوبارہ سے پلٹاؤ، پھر دوبارہ سے پلٹاؤ، یہ نظریں تمہاری واپس لوٹ کے تمہارے پاس آ جائیں گی اس حالت میں کہ حسرت میں ہوں گی کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے گا کہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ خداوند عالم نے ایسا نظام خلق کیا، آپ کے لیے ایسا سوال چھوڑ دیا کہ اگر اس کے اندر انسان توجہ کرے تو ایسے نظام کی جانب لازمی متوجہ ہوگا کہ جو انسان کو وقت کے امام سے ملا دے۔ مسئلہ یہاں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، ہم نے ترجمہ کر دیا، ہم نے پڑھ لیا، لیکن توجہ نہ کر سکے کہ خداوند عالم جس خلقت کا تقاضے کا یا جس خلقت میں دقت کے تقاضا کر رہا ہے اس میں تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ ضروری ہے کسی ایک ایسے کا سہارا لوں جو یہ کہتا دکھائی دے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ ضروری ہے کہ انسان کسی ایسے کا سہارا لے، کسی ایسے کو تھام لے کہ جس کے بارے میں رسول خدا کہتے دکھائی دیں انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کا، پس جس نے بھی شہر میں داخل ہونا ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں، صرف اس دروازے سے داخل ہوگا تو اس کو علم ملے گا۔ اب اس شہر کا کوئی کھڑکی بنا لے، کوئی چھت بنا لے، کوئی دیواریں بنا لے، کوئی پرنانہ بنا لے، اس سے داخل ہونے کے نتیجے میں اس کو علم نہیں، ہاں اس کو وہ گندگی ضرور مل سکتی ہے جو پرنالے سے نیچے آئے گی، درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. جب رسول خدا نے کہہ دیا کہنا مدینہ العلم و علی بابہا, بس من یرید العلم, کہ جس کو بھی علم چاہیے فلیاتی من بابہا, بس وہ اس دروازے سے داخل ہو. قرآن انسان کے ذہن کو منظم کرتا ہے, قرآن انسان کے ذہن کو اہل بیت کے قریب کرتا ہے, قرآن انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ہر وہ جگہ کے جہاں پر تم اپنے آپ کو حسرت میں دیکھو, جہاں پر تم اپنے آپ کو سائل دیکھو, کسی اور کے پاس مت جانا, فرش عزا پہ آ جانا. کیوں تاکید کی کہ فرش عزا پہ آؤ؟ چونکہ یہاں پر سوال کے جواب ملتے ہیں, اور سوال کے جواب بھی انسان خود سے نہیں دے سکتا جب تک کہ اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ نہ کرے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایک نظم موجود ہے نا, ایک سسٹم موجود ہے اس کائنات میں. اگر خداوند عالم نے انسان کو نماز کے اندر رکوع کرنے کا حکم دیا اور کمر میں خم ہونے کی صلاحیت نہ دیتا, تو کیا آیا رکوع کا مطالبہ کر سکتا تھا؟ خدا کہے کہ تم رکوع کرو لیکن تمہاری کمر میں خم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. ایک نظم موجود ہے, سسٹم موجود ہے. انسان اس نظم کو سمجھے, اس سسٹم کو سمجھے, تاکہ امامت سے خود کو منسلک کر سکے. ہو سکتا ہے خداوند عالم آپ سے کہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے ہر شے کو درک کر لو, کہ جس شے کو تمہاری عقل نے درک کر لیا وہی تمہاری نجات کا ذریعہ. ممکن نہیں ہے, خداوند عالم نے عقل میں اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھی. اس عقل کے ساتھ اس وحی کا ضمیمہ ہونا ضروری ہے, اور جب وحی انسان کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے تو ضروری ہے کہ خداوند عالم ایک ایسے فرد کو اس کائنات میں خلق کرے کہ جو اس کائنات میں آ کر سلونی سلونی کا دعویٰ کرے. ضروری ہے کہ اس کائنات کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسی ذات اس کائنات میں تشریف لائے جو کہے کہ مجھ سے پوچھ لو قبل ان تفقدونی, سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. چونکہ قیامت تک کے لیے جس نے بھی علی سے سوال کرنا ہے علی اس کو جواب دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ امیر المومنین سے کوئی انسان سوال کرے اور اس کو جواب نہ ملے. عاشورہ اور انتظار ان دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے, ایک ارتباط موجود ہے, ایک ایسا ربط کہ جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب بھی ہم لوگ کسی دو چیزوں کو تشبیہ دیتے ہیں, توجہ ہے آپ لوگوں کی, جب بھی آج مقدماتی گفتگو ہے, چاہتا ہوں کہ موضوع کی اہمیت کو بیان کر دیا جائے تاکہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے. جب ہم نے کہا عاشورہ اور انتظار, عاشورہ اور انتظار دونوں میں باہم کچھ مماثلتیں ہونی چاہیے ہیں یا نہیں, تاکہ ہم دونوں کو پرکھ سکیں, دونوں سے کسب فیض کر سکیں. جب ہم لوگ کسی شے کو دوسری شے سے تشبیہ دیتے ہیں تو بلاغہ کی زبان میں کہتے ہیں, علم البلاغہ کی, کہ مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان ایک وجہ شبہ ہونی چاہیے. جب میں نے کسی شخص کو کہہ دیا کہ وہ شیر ہے, تو جب شیر سے اس کی تشبیہ دی ہے اور ان دونوں کا مقایسہ کرنے لگا ہوں, تو ان دونوں کے درمیان ایک وجہ شبہ ہونی چاہیے, ایک ایسی مماثلت ہونی چاہیے, ایک ایسا نقطہ اشتراک ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دونوں کمبائن ہو سکے. جب میں نے کسی کو شیر سے تشبیہ دی تو اس سے مراد کیا کہ میں اس شخص کو کیا آیا حیوان کہہ رہا ہوں؟ حیوان نہیں کہہ رہا, بلکہ شیر میں موجود ایک صفت سے اس انسان کی تشبیہ دی, اور وہ شجاعت ہے, کہ یہ انسان شیر کی طرح شجاع ہے. میں نے یہ جو وجہ شب تھی اس کو حذف کر دیا اور صرف مشبہ اور مشبہ بے کو ذکر کیا, کہا یہ انسان شیر ہے. کس چیز میں؟ شجاعت میں. اسی طرح سے انسان متعدد رنگوں کی اور بہت ساری اور چیزوں کی، سختی کی، نرمی کی، کسی بھی شے کے ساتھ مماثلت دے سکتا ہے. جب ہم یہ کہیں کہ عاشورہ اور انتظار، تو ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ ایسی مماثلتیں ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم دونوں کی بررسی کر سکیں، ہم دونوں کے بارے میں جان سکیں، کسب فیض کر سکیں. سب سے پہلی جو مماثلت عاشورہ میں اور انتظار میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہر دو کا رہبر معصوم ہے. عاشورہ میں بھی خداوند عالم نے ایک امام کو مقرر کیا کہ جو رہبری کرتا رہا اور حبیب جیسے اپنی جان نشاور کرتے رہے. انتظار میں بھی خداوند عالم نے ایک ایسے رہبر کا انتخاب کیا کہ جو معصوم ہے، اور اس معصوم کی رہبری میں حبیب جیسے 313 اپنی جان نچھاور کریں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا. پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا نا معرفت امامت کے موضوع پر کہ صرف دیکھ لینا امام کو کافی نہیں ہے، صرف دیکھنا امام کو. ہم میں سے کئی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں امام کی زیارت نصیب فرما، صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہے، جاننا ضروری ہے کہ یہ جو رہبری کر رہا ہے، یہ جو خداوند عالم نے امام معصوم بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے، یہ کوئی ہمارے جیسا انسان نہیں ہے. خداوند عالم ان کے بارے میں کہتا ہے سورہ انبیاء میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے، ہمارے حکم سے یہ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم سے یہ ہدایت کے بعد نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمارے عبد ہیں. جب خداوند عالم نے ان کو عبد بنا لیا، جب خداوند عالم نے امامت کے بعد کہا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سورہ نمل میں پروردگار فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ حمد ہے پروردگار کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے اوپر کہ جن کو خداوند عالم چن لے. اب یہ دنیا آ کر خدا کے بنائے ہوئے امام کے بعد رضی اللہ لگا سکے تو لگا لے، جبکہ خداوند عالم ہے کہ جو قرآن میں ان پہ سلامتی بھیجتا ہے. یہ جس طرح سے مرضی کہتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو کہ جب اس دنیا میں جاہل خلق کیا جائے اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد خدا کا قرب حاصل کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے، اگر کامیاب ہو جائے تو خدا راضی. جبکہ خداوند عالم قرآن میں کیا فرماتا ہے، والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، سلام ہو ان بندوں پر کہ جن کو خداوند عالم نے چن لیا، سلام ہو، علیہ السلام ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے چن لیا. دوسری آیت میں سورہ انبیاء کی جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، خداوند عالم ان کو امام قرار دیتا ہے اور قرار دینے کے بعد ان کو اپنی عبد کے اندر شامل کرتا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا. کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان ان کے سامنے یا ان کے ساتھ علیہ السلام نہ لگائے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے، یعنی ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جس طرح سے سب کے ساتھ رضی اللہ لگ رہا ہے، ہمارے اعتقاد کے مطابق جن جن کو خداوند عالم نے رسول خدا کی پرورش کے لیے بھی چن لیا، ان کے ساتھ بھی علیہ السلام لگایا جائے. بھائی خداوند عالم اگر نبی کی پرورش کے لیے کسی کو چنتا ہے تو وہ اصطفیٰ میں سے نہیں ہے کہ آیا، مصطفیٰ میں سے نہیں ہے کہ آیا، اس آیت کا مصداق نہیں ہے کہ خداوند عالم کچھ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے اور اس پر سلام بھیجتا ہے. تو جب خداوند عالم ختم الانبیاء کے لیے کسی ایسے فرد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو دین ابراہیم حنیف پر ہے اور پروردگار نے ان کی پرورش کے لیے، ان کے غذا کے لیے، ان کی تمام ضروریات کے لیے جب ایک ایسے فرد کا انتخاب کر لیا، ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے اعتقاد کے مطابق حضرت ابو طالب والد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی علیہ السلام لگایا جائے. جب پروردگار نے ان کو چن لیا تو اس کے اوپر بھی ایک بل بنایا جائے، اس کے اوپر بھی ایک قانون سازی کی جائے کہ جنہوں نے ان کے حق میں بھی گستاخی کی، جنہوں نے ان کے حق میں بھی گستاخی کرنے کے بعد ان کو علیاذ باللہ من ذالک کفر و شرک کی نسبت ان کی جانب دی، اس کے اوپر بھی ایک بل بنایا جائے. بھائی جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے، خداوند عالم کی آیت کا مستاق بنتا ہے تو کیوں نہیں. اور اس کے علاوہ براہین اور ادلہ موجود. ہم لوگ کب سے پابند ہوئے کہ دوسروں کی یا کسی کی کتابوں سے اپنے مسلک کا دفاع کریں؟ بھائی جب معصومین علیہ السلام نے ہم لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اصول اربعہ موجود ہیں، اس کے علاوہ متعدد اور کتابیں موجود ہیں، جب ہمارے پاس اعتقادات کی کتابیں، روایات، قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، تو پھر کسی اور حدیث کی کتابوں سے اپنے دین کا دفاع کیوں، اپنے مذہب کا دفاع کیوں؟ اس نظام کو سمجھیے کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مخدوش کیا جا رہا ہے، کس طرح سے آپس میں الجھایا جا رہا ہے. توجہ رکھیے اس انتظار کی جانب، توجہ رکھیے اس بصیرت کی جانب کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے نجات عطا کر رہی ہے. توجہ رکھیے اس اصل بل کی جانب، اس اصل قانون کی جانب کہ جو قرآن کی صورت میں خداوند عالم نے آج سے 1400 سال پہلے قلب پیغمبر پہ نازل کر دی، نازل ہو چکا. پھر کیوں ادھر کی بات اور ادھر کی بات؟ پہلی مماثلت، دونوں کی قیادت، دونوں کی رہبری معصوم کے پاس ہے. دوسری مماثلت، ان دونوں کے آنے سے پہلے معصومین سے متعدد روایات موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کہ اس دنیا میں تشریف لائیں، کس قدر انبیاء کی استغفار کو خداوند عالم نے امام کے واسطے سے قبول کیا، کتنے انبیاء کی مغفرت کی. جب خداوند عالم حضرت آدم کی توبہ کو قبول نہیں کر رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم پر نازل ہوئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آسمان پر کچھ نام ظاہر ہوں گے کہ ان ناموں کے واسطے سے خداوند عالم سے مانگو کہ پروردگار آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. جب حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں آسمان کی جانب دیکھا تو لکھا یا محمود بحق محمد، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا قدیم یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا نام آیا، روایات کہتی ہیں کہ حضرت آدم کی آنکھوں سے گریا آنسو بہنے لگے. پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ اس نام میں کیا خاص ہے کہ جس کے نام لیتے ہی اس قدر میں محزون ہو گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پورا واقعہ کربلا ان کے سامنے بیان کیا جائے. پورا واقعہ کربلا بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ دشمنان امام حسین پہ لعنت کریں تاکہ خداوند عالم آپ کی توبہ کو قبول کر لیں. یعنی حضرت آدم کے جو پہلے انسان ابو البشر، خداوند عالم نے وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ان کی استغفار کو قبول کیا. ایک ایسا امام کہ جن کے آنے سے پہلے ان کا ذکر موجود ہے، ایک ایسا امام کہ جن کے آنے سے پہلے روایات میں کلمات موجود ہیں، الفاظ موجود ہیں. امام زمانہ کے بارے میں بھی ایسے ہی موجود، رسول خدا سے کہ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام زمانہ کے اہداف، ان کا القاب، ان کی کنیت، ان کا ظہور، ان کے انصار، ان کے اصحاب، الغرض یہ کہ ان کے ظہور کے بعد کے حالات معصومین علیہ السلام سے موجود ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، خداوند عالم نے ہمارے قائم آل محمد، درود پڑھے محمد و آل محمد، کہ ہاتھ پر ایسی نصرت رکھی ہے کہ اگر میں ان کو درک کروں تو میں ان کی مدد کروں. میں ان کی خدمت کروں گا. لو ادرکتہ لخدمتہ, اگر میں ان کو درک کروں تو ان کی خدمت کروں. دونوں میں کیسی مماثلت موجود ہے کہ ان کا ذکر بھی پہلے, ان کا ذکر بھی پہلے. تیسری مماثلت, امام حسین علیہ السلام نے اپنی نہضت کا آغاز مکہ سے کیا. امام عالی مقام نے, سید الشہداء نے مکہ میں اعلان کیا کہ میں اپنے احرام کو اتار رہا ہوں اور کوفہ کی جانب جا رہا ہوں. امام زمانہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے, امام زمانہ بھی مکہ میں ظہور فرمائیں گے اور رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کے پانچ صدائیں دیں گے. پانچ صدائیں رکن و مقام میں, کس قدر کان ترس رہے ہیں ان صداؤں کو سننے کے لیے. الا یا اہل العالم انا القائم المنتظر, اے کائنات, اے اہل عالم, اے صاحب اس کائنات, اے وہ لوگ کے جو اس کائنات میں بستے ہیں, سن لیں کہ میں وہ قائم ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم, اے لوگو, میں وہ تلوار ہوں کہ جو اپنے جد حسین کے انتقام کے لیے آئی ہوں. کیسا ارتباط ہے دونوں کے درمیان کہ اگلی تین صدائیں, یعنی امام اپنا تعارف بھی اپنے جد حسین کے ذریعے سے کرائیں. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, اے لوگو, میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین ترکوہ عریانا, اے لوگو, میرے جد حسین کو برہنہ زمین کربلا پہ چھوڑ دیا گیا. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا, اے لوگو, اے اہل عالم, اے اس کائنات میں بسنے والے ہر ذی شعور, سن لو کہ میرے جد حسین کے ساتھ کینے کے ساتھ عداوت کی گئی, دل میں کینہ رکھتے ہوئے قتل کیا گیا. کس قدر شدید مماثلت ہے کہ اگر امام زمانہ ظہور بھی کر رہے ہیں تو اپنا تعارف اپنے جد امام حسین کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے دو غیبتیں ہیں, ایک کو غیبت صغرا کہتے ہیں, ایک کو غیبت کبرا کہتے ہیں, اسی طرح سے دو ظہور ہیں, ایک ظہور اصغر ہے اور ایک ظہور اکبر ہے. غیبت صغرا میں کہ جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک 69 ایئرس تک کے لیے, 70 سال تقریباً کے لیے غیبت صغرا رہی, امام علیہ السلام اپنے نائب خاص کو مقرر کرتے رہے. جب دیکھا کہ ابھی میرے چاہنے والے اس کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں, اس کے بعد غیبت کبرا کا سلسلہ شروع ہوا کہ معصوم نے کہا, ابھی کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ جو مجھ سے ملاقات کرتا ہے, کوئی اس چیز کا دعویٰ نہ کرے کہ جو میرے سے ملتا ہے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ دو ظہور ہیں, ایک ظہور اصغر ہے. ظہور اصغر کی علامت یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کائنات میں امام حسین کا ذکر اس قدر ہوگا, اس قدر امام حسین کا اس کائنات میں ذکر ہوگا کہ ہر گھر گھر حسین حسین ہوگا, ہر جگہ جگہ گلی گلی حسین حسین ہوگا. عجیب نہیں ہے کہ یزید نے ارادہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک بیابان میں قتل کر دیا جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے. حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اسی بیابان کو جنت بنا دے. عجیب نہیں ہے کہ یزید کچھ ارادہ کر رہا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا ارادہ سب پر حاوی ہے. وہ کہ جس نے چاہا کہ امام حسین کے قتل کا کسی کو معلوم نہ ہو, آج گھر گھر میں ذکر حسین ہے, آج گھر گھر میں فرش عزا بچھی ہے, آج گھر گھر میں سید الشہداء کا ذکر ہے, آج گھر گھر میں ان کے باوفا اصحاب و انصار و اس واقعے کا ذکر. کس قدر قوی مشیت ہے امام حسین کی. یہ ظہور اصغر کا زمانہ ہے, دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا لیکن علامات کے ساتھ کہ جہاں پر ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو, ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو, اتنا عام ہو جائے گا کہ جب امام زمانہ رکن و مقام کے درمیان الا یا اہل العالم کی صدا بلند کر کے خود کا تعارف امام حسین سے کروائیں گے، سب جان جائیں گے کہ یہ اس حسین کربلا کا فرزند ہے، یہ اس کتنی مماثلت ہے آپس میں، شعارات میں یا لثارات الحسین، اے وہ کہ جو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، اور یہ شعار کس کے؟ امام زمانہ کے اصحاب کے. کس قدر مماثلت ہے دونوں میں، کس قدر نظم ہے دونوں میں. وہ دین کے جس دین کو لے کر امام حسین علیہ السلام اس دین کی حفاظت کے لیے کربلا پہنچے ہیں، اسی دین کی حفاظت کے لیے وقت کا حسین تشریف لائے گا. جس دین، جس نماز، جس روح نماز، جس روح تقویٰ کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا گئے ہیں، اسی روح نماز کی حفاظت کے لیے وقت کا حسین امام زمانہ تشریف لائیں. کس قدر مماثلت ہے، کس قدر آپس میں تعلق، گہرا تعلق ہے عاشورہ اور انتظار کا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی نہضت کو مکہ سے شروع کیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. امام زمانہ بھی مکہ سے اپنی نہضت کا آغاز کریں گے، کوفہ کی جانب جائیں گے. کس قدر حسین ہے ہمارا مکتب کے تمام سوالوں کے جواب ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی دے دیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مکتب میں آ جاؤ کہ جس کا سربراہ کوئی اور نہیں، علی ولی ہے، کہ یہ ایک ایسا امام ہے کہ جو انسان کے پوچھنے سے پہلے اس کے تمام مسئلے حل کرتا ہے. ایک ایسا امام کہ جو ہر سوال کے سائل، سائل کے سوال سے پہلے اس کا جواب لکھ دیتا ہے. کس قدر مماثلت. وہ بھی کوفہ کے لیے نکلے، یہ بھی کوفہ مسجد سہلہ میں جا کے اپنا مقر رکھیں گے، وہاں سے جا کر پوری اسلامی حکومت کو چلائیں گے. پوری کائنات کے اندر ایک نظام ہوگا. جس نظام کے لیے امام حسین نکلے ہیں، اسی نظام کے نفاذ کے لیے امام زمانہ تشریف لائیں گے. جس نظام کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو بپا کیا ہے، اسی نظام کی بقا اور نفاذ کے لیے امام زمانہ کربلا کو بپا کریں گے. لیکن اس وقت کے سفیر نے کہہ دیا کہ اب یزید یاد رکھے کہ ابھی خنجر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. وہ یہ یاد رکھے کہ ابھی وقت کے حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا. خداوند عالم کا وعدہ پورا ہوگا. وہ دشمن کے جو امام حسین علیہ السلام کے تھے، ویسے ہی دشمن امام زمانہ کے. دشمن کے اندر بھی مماثلت موجود. اس وقت یزید دشمن تھا کہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، کہ جس کی تعریف خود امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں کی کہ یزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمہ شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ. کہ یزید کہ جو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ شارب الخمر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ گناہگار ہے، معصیت کار ہے، وہ علل اعلان ان گناہوں کو انجام دیتا ہے، وہ قاتل ہے، قاتل نفس محترمہ ہے. امام زمانہ کا بھی دشمن ایسا ہی ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس دنیا میں امر بالمعروف انجام نہیں دیا جا رہا اور نہیں عن المنکر نہیں ہو رہا، منکر سے نہیں نہیں کی جا رہی. زمانے کا امام بھی آ کر یہی کام کرے. انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں کسی شر کے لیے نہیں نکل رہا، کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں نکل رہا، ولا مفسدم ولا ظالما، کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس امت جد، اپنے جد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. واسیر بسیرت جدی و ابی، اور میں اسی کی سیرت پہ چلوں گا کہ جو میرے جد اور میرے بابا علی کی سیرت ہوگی. آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا نہیں عن المنکر کروں گا، یہی اہداف امام زمانہ کی، کہ جب زمانے کا امام اس کائنات میں تشریف لائے گا تو اس کائنات میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر خداوند عالم کے الہی نظام کو نافذ کرے گا، عدالت کو بپا کرے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ زمانے کا امام، ہماری جو نسل میں سے زمانے کا امام ہوگا، قائم آل محمد ہوں گے، وہ ہر گھر میں عدالت کو اسی طرح سے داخل کریں گے کہ جس طرح سے ہر گھر میں گرمی اور سردی داخل ہوتی ہے، اس طرح سے داخل کر دیں۔ انسان کے اختیار میں ہے کہ گھر میں گرمی کو داخل نہ ہونے دے، انسان کے اختیار میں ہے کہ گھر میں سردی کو داخل نہ ہونے دے، زمانے کا امام اس طرح سے ہر گھر میں عدالت کو داخل کر دے گا، اس پوری کائنات میں عدالت کا نفاذ ہوگا، کوئی ظالم باقی نہیں رہے گا، کوئی ظالم نہیں ہوگا تو کوئی مظلوم باقی نہیں رہے گا۔ یہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، علم اپنی معراج کو پہنچ جائے گا، انسان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور اس کی اتنی خوبصورت تشبیہ ہے، کہا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ کس قدر امن کا زمانہ ہوگا، کس قدر خوبصورت زمانہ ہوگا کہ جب زمانے کا امام تشریف لائے گا۔ سورہ اسراء میں پروردگار فرماتا ہے، وَقُلْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، جا الحق وزہق الباطل، کہ حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ ہر آیت سے پہلے قل ہو، چونکہ رسول خدا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، یعنی خداوند عالم نے کہا کہو تو وہ کہتے ہیں، ہونا تو ایسے چاہیے، یعنی اس طرح سے کہ قل الحمدللہ رب العالمین، اے رسول خدا آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر ایک سے پہلے قل ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نبی اکرم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، لیکن ہر آیت سے پہلے قل نہیں ہے، بس جس آیت سے پہلے قل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت میں خاص سنگینی موجود ہے، اس میں خداوند عالم خاص انسان کو متوجہ کر رہا ہے۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ قل آتِ ذی القربیٰ حقہ، اسی طرح سے پروردگار سورہ اسراء کی اس آیت میں کہتے ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، جا الحق حق آ کر رہے گا، وزہق الباطل اور باطل مٹ جائے گا۔ عجیب کلمہ ہے زہقہ، قرآن معجزہ ہے نا، زہقہ کل 5 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا اور 2 مرتبہ اسی آیت میں استعمال ہوا۔ قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقہ، یہ زہقہ مادہ سے یہ کلمہ 5 دفعہ خداوند عالم قرآن میں استعمال کرتا ہے، اور اس 5 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ اسی آیت میں استعمال کرتا ہے۔ زہقہ کا مطلب محو ہو جانا نہیں ہے، زہقہ کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے، زہقہ کا مطلب چلے جانا نہیں ہے، ذہبہ کے معنی میں نہیں ہے، محا کے معنی میں نہیں ہے۔ جب اس کے تحقیق میں جاتے ہیں اور اس کے جزر کلمہ کو دیکھتے ہیں تو زہقہ سے مراد کسی کا بلا اختیار وہاں سے غائب ہو جانا ہے۔ قل جا الحق، جب حق آئے گا باطل کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ جہاں پر کسی کے پاس کوئی اختیار نہ رہے اور اس اختیار کے بعد بلا اختیار یعنی اختیار نہ ہونے سے وہ وہاں سے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں زہقہ۔ خداوند عالم یہاں پر یہ نہیں کہتا قل جا الحق و ذہب الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، کیونکہ چلے جانے میں ممکن ہے کہ اپنا اختیار شامل ہو، لیکن جہاں پر زہقہ کہا وہاں پر باطل کو جانا ہی ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے جا الحق حق آ گیا، وزہق الباطل اور باطل کو جانا ہی ہے، ان الباطل کانا زہوقہ، کہ باطل جا کر ہی رہے گا۔ کس قدر تعلق ہے عاشورہ اور انتظار میں، کس قدر مماثلت ہے عاشورہ اور انتظار میں، انسان اس کو سمجھتا چلا جائے اور اپنی زندگی کو بناتا چلا جائے۔ ظہور اصغر کا زمانہ ہے، دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن نراہو قریبا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اسی عاشورہ سے کسب فیض کرتے ہوئے انسان اہل بیت کے قریب ہو جائے، اسی عاشورہ سے کسب فیض کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے قریب ہو جائے، اسی عاشورہ سے کسب فیض کرتے ہوئے انسان اس نہضت کے قریب ہو جائے کہ جو نہضت بیش بہا مماثلتیں رکھتی ہے نہضت امام حسین سے۔ ادھر بھی حل من ناصر ینصرنا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، اور وہ افراد جو مدد کو آئے خداوند عالم نے ان کے خون میں خوشبو ڈال دی۔ یہاں پر وہ افراد آ سکیں گے کہ جن کے پاس وہ خوشبو موجود ہو، یہاں پر وہ 313 آ سکیں گے کہ جن کے پاس وہ خوشبو موجود ہوگی۔ عجیب ہے کہ انسان ایک ایسے دور میں رہے لیکن پھر بھی اپنے زمانے کے امام سے غافل رہے، عجیب ہے کہ انسان ذکر سید الشہداء سنے پھر بھی اپنے وقت کے حسین سے غافل رہے۔ میں دن میں کتنی مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتا ہوں، میں دن میں کتنی دفعہ اپنے زمانے کے حسین کو یاد کرتا ہوں، میں دن میں کتنی مرتبہ اس ذات کو یاد کرتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے میرے مقصد حیات کے قریب نہیں پہنچا دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات مجھے قریب کرے گی، وہ ذات مجھے میرے مقصد حیات کے تک پہنچا دے گی۔ میں کتنی دفعہ بغیر لالچ کے، بغیر حرص کے روزانہ زمانے کے امام کو پکارتا ہوں۔ میں تو جب بھی اپنے زمانے کے امام کو پکارتا ہوں صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے پکارتا ہوں، میں تو صرف اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارتا ہوں۔ میں نے کبھی زمانے کے امام کو اس لیے پکارا کہ مولا میں حاضر ہوں تاکہ اس کائنات کی تمام مشکلوں کو دور کر دیا جائے، آپ تشریف لے آئیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے مسائل کے حل کے لیے زمانے کے امام کو پکارا، میں نے ہمیشہ یا علی اس وقت کہا جب مشکل میں پڑا، جب مسئلے میں پڑ گئے۔ کیا آیا اس کے علاوہ بھی میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں؟ کیا آیا اس کے علاوہ بھی میں متوجہ ہوں اپنے زمانے کے امام کی طرف؟ توسل کرتے ہیں اس بی بی سے کہ جو یہ کہتی دکھائی دی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ خداوند عالم ہر ایک کے واسطے کو رد کر سکتا ہے، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ پروردگار جناب زہرا کے واسطے کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واسطہ ہے کہ جس کی شفاعت کو پروردگار رد نہیں کرتا۔ بی بی کہتی دکھائی دی کہ مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پہ اتنے ظلم ڈھائے جاتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بی بی کیا ایسا ظلم ہوا کہ آپ اس قدر اذیت میں ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ جیسے ہی رسول خدا کا اس کائنات سے وصال ہوا تو وہ بی بی کہ جب مسجد میں جایا کرتی تھیں تو رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، وہی بی بی جب اسی مسجد رسول خدا میں چند دنوں کے بعد گئی ہیں تو روایت کہتی ہے گئی جوان تھیں، جب لوٹی ہیں تو کمر خمیدہ تھی۔ بی بی کیا ایسا ظلم ہوا وہاں پر کہ جب آپ واپس لوٹی ہیں تو کمر خمیدہ ہے؟ کہا میں سب کے سامنے کہتی رہی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی۔ اعلموا انی فاطمہ بنت محمد، جان لو کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔
عجیب مصیبت ہے، مسجد سے کچھ لوگ آئے درِ سہارا پہ، صدا دی کہ علی کو ہمارے حوالے کریے کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کرنا ہے۔ حضرت زہرا نے کہا کہ میں اپنے مولا کو آپ کے حوالے نہیں کروں، میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں۔ کہا کہ دروازہ کھول دیجئے، نہیں تو اس دروازے کو توڑ دیں گے، اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، میں قربان جاؤں۔ اے بی بی، جس دروازے سے ملائکہ بھی اجازت لے کر آتے تھے نا، آئے اس دروازے کو آگ لگا دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جب رسول خدا کا انتظار کا وقت قریب آیا تو بار بار دروازے پر دستک ہوتی تھی، تو بی بی جاتی تھی، پوچھتے تھے کون ہے۔ ادھر رسول خدا نے پوچھا کہ بی بی آپ کو معلوم ہے کہ کون بار بار دستک دے رہا ہے؟ بی بی کہتی ہیں اے بابا جان آپ بتائیے کون ہے۔ کہا یہ ملک الموت ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے اندر گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ در سیدہ ہے، بغیر اجازت کے میں داخل نہیں ہو سکتا، بار بار اجازت لیتا ہے، آپ اس کو جانے کا کہتی ہیں چلا جاتا ہے، اب میں قربان جاؤں، اے جہاں سے ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوتا ہو، اسی دروازے کو آگ لگائی گئی، اے دروازہ توڑ دیا گیا، اے سیدہ در و دیوار کے در میں آنا گئی، اے ظالم آگے بڑھا۔ اے جب معلوم ہوا نا کہ بی بی پشت در موجود ہے، در کو ایسے دھکیلا ہے، بی بی نے پہلو میں ہاتھ رکھا، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ ظالم آگے بڑھا، اے امیر المومنین کے گلے میں توک ڈالا ہے، اے رسی ڈال کے جیسے ہی کھینچنا شروع کیا نا، اے بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے، اے دوسرا ہاتھ سے امیر المومنین کے بازو کو پکڑا ہے، اے وہ کھینچتا ہے، اے بی بی جانے نہیں دیتی، اے غضب ہو گیا، ایک ظالم آگے بڑھا، اے تازیانے برسانے شروع کیے، اے جب ہاتھ کا رنگ نیلا پڑا نا، بی بی نے چھوڑا نہیں، تازیانے کا دستہ اس ہاتھ پہ مارا جس ہاتھ کو رسول خدا بوسے دیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، مصیبت یہاں پر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اے بی بی نے جب گریہ کرنا شروع کیا نا، تو ایک دفعہ امیر المومنین گھر تشریف لائے، آ کے کہتے ہیں سیدہ، اے مدینہ والے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہیں، اے بی بی سے کہیں کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ان کے گریہ کی وجہ سے ہم سو نہیں پاتے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ امیر المومنین بی بی کو لے گئے ایک درخت کے نیچے کہ یہاں پر گریہ کرے، کسی ظالم نے دیکھ لیا، بی بی اس درخت کی چھاؤں میں گریہ کرتی ہے۔ ابھی بھی جب گھر گئی نا، ظالم نے درخت کو کاٹ دیا، ابھی بھی تپتی دھوپ میں کبھی مدینہ کی جانب آئے، بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ امیر المومنین نے ایک بیت الحزن کا انتظام کیا، اے بی بی وہاں پر گریہ کرتی ہے۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائی ہیں، آ کر کہا دیکھو فضا، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے نا تب تک سمجھ لینا سیدہ زندہ ہے، لیکن جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے نا تو سمجھ لینا کہ ابھی سیدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب فضا تسبیح کی آواز سنتی رہی، جب تسبیح کی آواز آنی بند ہو گئی نا، اے مسجد نبوی میں کسی کو پیغام بھیجا کہ جا کر امیر المومنین سے کہیں کہ سیدہ اس کائنات میں نہیں رہی، جیسے ہی امیر المومنین نے سنا، اے غضب ہو گیا، اے وہ جو فاتح بدر و حنین ہے، یہ سنتے ہی روایات کہتی ہے منہ کے بل زمین پر گرے، اے سیدہ اب اس کائنات میں نہیں رہی۔ امیر المومنین واپس تشریف لائے، شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب غسل و کفن دیا نا، وہ فاتح بدر و حنین ایک عجیب چیخ بلند کی ہے۔ پائر اصحاب نے پوچھا، اے مولا آپ کا تو صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں ہوا، اے مولا آپ نے اس قدر بلند کیوں آہو بکا کی؟ کہا، جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا نا، اے سیدہ کا ہاتھ اپنی پسلیوں سے ہٹتا نہیں تھا، اے جب میں نے ہاتھ ہٹایا، اے سیدہ کی تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اے مجھے ایک مرتبہ بھی شکایت نہ کی۔ اے میں نے علماء سے سنا ہے، ایک جگہ پر جناب سیدہ کے مصائب بیان ہوئے، سب نے بہت گریہ کیا، اے گریہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ ایک شخص ہے جو مسلسل گریہ کرتا جا رہا ہے، اس مولانا نے اترے اور اتر کر اس شخص سے پوچھا کہ سب گریہ کرتے ہوئے چلے گئے، آپ ابھی تک کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اے مجھے معلوم ہے، اے کہ جب پسلیاں ٹوٹتی ہے نا، ہر سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، اے 100 مہینے سیدہ ہر سانس کے ساتھ تکلیف۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔